بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن الذي قال الرحمن علم القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. درس قرآن یہ ایک نہایت اہم ترین کام ہے. اس سلسلے میں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ تجربات کی روشنی میں بفضل اللہ بتوفیق اللہ کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں. اگر آپ حضرات نے اس کا لحاظ رکھا تو انشاءاللہ درس قرآن آپ کا بھی بہت مقبول ہوگا اور آپ کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوگا اور آپ کے ذریعے سے دوسرے بہت سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. پہلی بنیادی چیز اخلاص، یعنی درس قرآن ہم محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قائم کریں، کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو. نیت بہت اہم چیز ہے، چونکہ آپ حضرات اس کو پڑھ چکے ہیں اس لیے اس پر زیادہ عرض کرنا نہیں ہے. بنیادی چیز اخلاص ہے، اللہ کے لیے یہ مجلس قائم ہے. اس درس قرآن کی مجلس میں ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنا فائدہ ملحوظ رکھیں، کہ اس میں میری ذات کا بہت بڑا فائدہ ہے. علمی فائدہ بھی ہے، عملی فائدہ بھی ہے. علمی فائدہ تو یہ ہے کہ درس قرآن کی تیاری کے لیے مختلف تفاسیر، مختلف کتابوں کی ورق گردانی کی توفیق ہوگی، اس سے آپ حضرات کا بہت بڑا علمی فائدہ ہوگا کہ کئی چیزوں پر نظر ہو جائے گی. تیسری بات، اس درس کی تیاری کے ذریعے سے جہاں میری علمی ترقی ہوگی، میری زندگی کا عمل بھی درست ہوگا، میرا عمل قرآن کے مطابق ہوگا اور صفحات قرآن کو ہم لمحات حیات بنائیں گے. صفحات قرآن کو لمحات حیات بنانا ہے. تو اپنا عملی فائدہ، کہ ہمیں بھی عمل کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، یہ بھی ایک خاص چیز اس میں ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر کسی مقصد سے پیدا فرمایا ہے، تو اس خالق اور مالک نے کس مقصد سے ہم کو پیدا کیا وہ اس کے کلام سے ہمیں پتہ چلے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے. اور وہ کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, تو اس درس قرآن کے ذریعے سے خالق نے مالک نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کی واقفیت ہمیں ہوگی. اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو مالک کی مرضی کے مطابق کریں گے اور دوسرے بہت سارے انسانوں کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اس کی محنت کریں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل سر چشمہ تو قرآن ہے. عوامر کیا ہے, نواہی کیا ہے, معروف کیا ہے, منکر کیا ہے, اس کا منبع اصلی خزانہ قرآن مجید ہے. تو جب تک ہم قرآن مجید سے استفادہ نہیں کریں گے وہاں تک خود ہمیں بھی معروفات اور منکرات کا پتہ نہیں چلے گا, امت کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے سلف کا یہی طریقہ رہا کہ جب کسی اس طرح کی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کو بنیاد بناتے ہیں. آپ نے ریاض الصالحین پڑھی, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو عنوان بھی قائم کریں گے پہلے اس عنوان کی مناسبت سے آیات لائیں گے پھر حدیث لائیں گے. خطب عالم حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول عالم کتاب فضائل اعمال, اس کا طرز بھی آپ دیکھ لیں. حضرت نے ہر چیز, فضائل نماز ہے, فضائل زکوٰۃ ہے, فضائل روزہ ہے, فضائل حج ہے, فضائل قرآن ہے, فضائل ذکر ہے, تو ہر موضوع کے متعلق پہلے آیات جمع کی پھر احادیث جمع کی. تو یہی اصل چیز ہے. تو درس قرآن کے لیے یہ چند بنیادی باتیں ہوئی. اس کے علاوہ جب آپ درس قرآن کے لیے جائیں تو اپنا وقار ملحوظ رکھیں, یہ بہت اہم چیز ہے. آج کل اہل علم نے, اہل قرآن نے اپنا وقار باقی نہیں رکھا ہے. جب ہم خود اپنا وقار باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ بھی ہماری قدر نہیں کریں گے. درس قرآن دینے والے کا ایک وقار ہوتا ہے, بے جا ہنسی مذاق, ٹھٹھا, بے تکی باتیں, بے تکا انداز نہ ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کے لیے آپ پہلے تنہائی میں مشق کریں. اکیلے اپنے گھر میں یا حجرے میں بیٹھ کر کے پہلے مشق کریں شروع میں. یہ تنہائی میں جب ایک مرتبہ مشق ہوگی, اب تو ریکارڈنگ عام آسان ہے, آپ مشق کیجئے, اس کو ریکارڈنگ کیجئے اور آپ سنیے پہلے کہ میں کیا تعبیرات استعمال کرتا ہوں, میں کیا بولتا ہوں, کہاں کہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. تو آپ جو خود مشق کریں گے اس کی ریکارڈنگ کر کے تنقیدی نظروں سے اس کو سنیے اور اس اپنی غلطیوں کو آپ نوٹ کیجئے, اور آئندہ جب دوسری مرتبہ آپ مشق کریں تو ان غلطیوں کو سامنے رکھ کر مشق کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, یہ چپ ہوئی تھی اور میں اس کی اس طرح اصلاح کروں. درس قرآن کے سلسلے کے جو فضائل ہیں اس کو لوگوں کو بار بار سنائے جائے. درس قرآن کے فضائل میں ایک اہم حدیث, عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بڑی اہم حدیث ہے. یہ حدیث ایک ذکر کے بعد میں ہے, ایک درس قرآن کے بعد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرے, اس کا دور کرے, ایک دوسرے کو قرآن سنے سنائے, تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل, اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے, رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے, رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اور حق تعالیٰ شانہ ان کا تذکرہ ملائکہ کی مجلس میں کرتے ہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے. اب اس حدیث کو لوگوں نے کھینچ کر کے کہاں کہاں منطبق کیا, اور درس قرآن کا حلقہ تو اس کا مصداق اول ہے. تو آپ یہ فضیلت امت کو سمجھائیے, اور آپ بھی جب درس قرآن کے لیے جائے تو اس حدیث کا استحضار کر کے جائے. بلکہ میں تو آپ کو یوں کہتا ہوں کہ ناظرہ پڑھانے والے مدرسین بھی اس حدیث کا استحضار کریں. ترجمہ اور تفسیر کا سبق پڑھانے والے اساتذہ بھی اس حدیث کا استحضار کرے. میں اپنے مکاتب کے مدرسین کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلو مکتب میں پڑھانے کے لیے جاؤ, اس حدیث کا استحضار کر کے جاؤ, کہ آپ جتنی دیر سبق پڑھائیں گے یہ چاروں فضیلت آپ کو حاصل ہو رہی ہے. اسی لیے امت کے سامنے اس حدیث کو خوب بیان کیجیے, تاکہ ان کے دلوں میں درس قرآن کی عظمت اور اہمیت پیدا ہو. اس سلسلے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم ترین بات جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے, مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات عشاء کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما تھے. علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا. اس وقت ارشاد فرمایا, ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں. یہ الفاظ سن کر سارا مجمع متوجہ ہو گیا کہ اس استاذ العلماء درویش نے اتنے سالوں علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے وہ کیا ہے. فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں, تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے. نمبر ایک, ان کا قرآن کو چھوڑنا. نمبر دو, آپس کے اختلافات اور لڑائیاں. اسی لیے میں وہیں سے یہ پختہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنن عام کیا جائے, لفظاً اور معنن عام کیا جائے. بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں, بڑوں کو عوامی درس کی صورت میں اس کے معنی سے باخبر کیا جائے, اور قرآنی تعلیم پر عمل کے لیے تیار کیا جائے, اور مسلمانوں کے آپسی لڑائی کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے. اس کے بعد, حالانکہ حضرت بہت بیمار آئے تھے مالٹا سے آنے کے بعد, بہت بیمار رہتے تھے, بذات خود دیوبند کے اندر درس کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, اور اس میں تمام شہر کے علماء شامل ہوتے تھے. اس میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی جیسے مفسر, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے بھی اس درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. لیکن حضرت چند ہی دن میں دنیا سے انتقال فرما گئے, لیکن آپ نے مالٹا سے تشریف لانے کے بعد دیوبند میں باقاعدہ درس قرآن کا سلسلہ قائم فرمایا. قرآن کی عظمت کو خوب واضح کرے لوگوں کے سامنے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا اس فضیلت کا مصداق چاہے الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی تعلیم تعلم ہو یا معنی مضامین اور مفاہیم کے اعتبار سے قرآن کی مجلس ہو، سب اس حدیث پاک کے مصداق ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ان کے دلوں میں درس قرآن کی عظمت پیدا ہوگی اور وہ عظمت کے ساتھ شرکت کریں گے اور آپ خود بھی عظمت کے ساتھ شرکت کریں گے. حج تکلیف کی بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو فضائل بیان کرتے ہیں، جو اہمیت اور عظمتیں بیان کرتے ہیں، خود ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. ہم بیان میں تو بہت کچھ کہہ دیں گے لیکن ہمیں خود اس کے اوپر یقین نہیں ہے. اسی لیے ہم خود جو درس قرآن قائم کریں، ہمیں اس کی اہمیت اور عظمت خوب ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر. اس انداز میں آپ کا درس قرآن ہو کہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ اس انداز سے ان کے سامنے مضامین ذکر کیجئے کہ لوگ اکتا نہ جائیں. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو ذکر کروں، آپ نے آیت پڑھی درس قرآن میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اب آپ عوام کو یوں کہو کہ یہ جملہ ان رفع مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں بشریت کو بالکل واضح کر کے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو ہم بیچارے کیا سمجھیں گے کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں. اسی لیے آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ لوگ اکتا جا رہے ہیں. وقت اور مقدار کی پابندی بھی درس قرآن میں بہت ضروری ہے. یعنی مثلاً اگر آپ آدھا گھنٹہ طے کریں تو بس آدھا ہی گھنٹہ، 20-25 منٹ طے کریں تو بس وہی، یعنی جو وقت طے کر لیا جائے، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہو کہ لوگ اکتا جائیں. 35 منٹ، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، شروع میں 20 منٹ، 25 منٹ. تو وقت کی مقدار بھی آپ خوب پابندی کے ساتھ نبھائیں اور خود آپ کی بھی پابندی ہونی چاہیے درس قرآن کے سلسلے میں. یہ نہیں کہ درس قرآن کا جو دن آپ کا طے ہو، مثلا ہفتے میں ایک دن آپ طے کریں، اس دن کوئی تقاضا آ گیا تو آپ نے درس قرآن کو قربان کر دیا. الحمدللہ اگر میں پیر کو سورت نہیں جاتا ہوں تو سورت کے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیرون ملک گیا ہوں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ملک میں ہوں اور پیر کی مجلس نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے کہ بیرونی ملک کا سفر. بڑے سے بڑے پروگرام، بڑے سے بڑے تقاضے ہوتے، میں صاف کہہ دے پیر ہے میں نہیں ہو سکے گا. تو اس قدر آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا. تو بھائی جو دن طے ہو بس طے ہے طے ہے. اس پر مجھے ایک بات یاد ہے، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے گجرات کے دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے تھے، اکابر کے صحبت یافتہ تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک مرتبہ میں رمضان میں جماعت میں گیا تو مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب میرے مہینے کے 3 دن کا ہفتہ طے ہے اور اتنا پختگی سے میں عمل کرتا ہوں کہ تمام رشتے داروں میں مشہور ہے، کسی کے یہاں شادی ہو، منگنی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ لوگ میرے وہ 3 دن کو دیکھ کر تاریخیں طے کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے تاریخ طے کر لی اور وہ مول صاحب کے 3 دن والی تاریخ ہے تو مولانا رکیں گے نہیں، وہ تو چلے جائیں گے. اگر ان کو شامل کرنا ہو تو ان کی تاریخ دیکھ کر طے کرو. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے درس کی اہمیت سمجھیں گے تو یہ ہوگا، ورنہ آپ معمولی معمولی باتوں پر اپنا درس چھوڑیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عظمت نہیں آئے گی، آپ استقامت سے اس پر رہیں گے. تو آپ کی خود کی بھی پابندی اس سلسلے میں بہت ضروری ہے. تو جا کے آپ کے درس قرآن کے اندر برکت ہوگی. درس قرآن کے درمیان میں آپ موضوع سے نہ ہٹیں، بہت اہم بات. ایک مولوی صاحب کا درس قرآن کے بارے میں کہ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، چند منٹ ہی اس آیت کے بارے میں بیان ہوتا ہے، پھر موجودہ سیاسی حالات پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے درس قرآن میں افراد کی کمیت، کیفیت، ہر چیز میں دھیمے دھیمے کمی آتی گئی، ایک وقت آئے کہ بند کرنا پڑا. اسی لیے آپ جس آیت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں بس وہ آپ موضوع سے بالکل نہ ہٹیں، موضوع پر آپ جم کر کے رہیں، ادھر ادھر کے فالتو بیکار تبصرے کے اندر درس قرآن کی مجلس میں نہ ہونا چاہیے، اس سے قطعا اپنے آپ کو بچائیں. طنز نہ ہو کسی پر. بہت سے لوگ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو سنانا ہے، اس کے موقع محل سے کوئی آیت آئے اور ہم سننا ہے، لوگ منتظر رہتے ہیں. جیسے متولیہ نے مسجد کو کبھی سنا نہ ہو تو کعبہ کے متعلق ان اولیاء ہو الا المتقون، بس اب آیت آئی ہے، متولی لوگ آنٹی میں ہے، موقع سے ان کو جو سنانا ہو سنا دو. نہیں، طنز کا انداز ہرگز نہ ہو. اگر آپ نے طنزیہ انداز اختیار کیا تو آپ کے درس میں مقبولیت نہیں ہوگی، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. بیکار کی لفاظی بھی نہ ہو. بعض لوگوں کو لفاظی کی عادت ہوتی ہے، کسی حد تک وہ تقریر میں وہ بھی مبتدی کو چل جاتا ہے، باقی درس قرآن وہ لفاظی کی مجلس ہرگز نہیں ہے. قرآن کا انداز کتنا سادہ سیدھا ہے، بس وہی سادہ سیدھا انداز کہ لوگ بات سمجھ جائے، اللہ کیا پیغام دینا چاہتے، اللہ کیا فرمانا چاہتے اپنے بندوں سے، تو وہ چیز لوگ سمجھ جائے، وہ اصل ہوا کرتا ہے. اس میں لفاظی مکفہ کلام، مسجع عبارتیں ہرگز نہیں، مقصود افہام تفہیم ہے، اس کی بھی خاص رعایت رہے. تصنع اور تکلف ہرگز نہ ہو، تصنع بھی نہ ہو تکلف بھی نہ ہو. آپ نے صحابہ کی صفت پڑھ لی، اقل الناس تکلفا، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ. تو درس قرآن کے سلسلے کے اندر تکلف بھی نہ ہو، تصنع اور بناوٹ بھی نہ ہو، اور ہمارا درس قرآن کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، گرانی کا ذریعہ نہ بنے. ایک عرصے تک تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے مصارف سے آمد و رفت کرنی پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں، بی ام والی موان بی ام والی کو موان خوشی کو، تو یہ صرف تبلیغ کے لیے خاص ہے، بی ام والی کو موان خوشی کو. کیا درس قرآن کے لیے اگر آپ کے خود کے پیسے خرچ ہو تو اس آیت کا مزداق نہیں؟ واقعتاً وہ بھی مزداق ہے. تو آپ کا درس قرآن امت کے لیے کسی طرح بوجھ نہ بنے کہ بھائی آپ گاڑی لے کر لینے آئے، گاڑی لے کر پہنچانے آئے، ہر مجلس پر مجھے کس سائز کا لفافہ ملے گا، کیسی دعوت ہوگی، کہاں دعوت ہوگی، کیا انتظامات ہوں گے، کچھ نہیں. امت بہت بعد میں گاڑی پیش کر لی، بہت بعد میں، پہلے تو آپ کو ویرار شٹل میں بھی سفر کرنا پڑے گا، میمو میں بھی جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے ہائی وے سے ٹرک میں بھی جانا پڑے، بس میں بھی جانا پڑے، اپنا پیٹرول جلا کے اپنے بائک سے بھی جانا پڑے. بعد میں امت جو ہے گاڑی پیش کرتی ہے. اسی لیے کسی کے لیے بوجھ نہ ہو آپ کا درس قرآن. آپ اپنی سعادت سمجھے تو اپنا وقت اور اپنا مال لگانا آسان ہوگا، یہ نہ سمجھے کہ ہم جا کے امت پر احسان کر رہے ہیں. یہ میری ضرورت ہے، میری ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ اور درس قرآن کے وقت کے اوپر آپ عام لوگوں کی فہم کی خصوصی رعایت کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مجھے مختلف مقامات سے عوام شکایت کرتے ہیں کہ فلاں حضرت آتے ہیں، فلاں حضرت آتے ہیں، فلاں صاحب آتے ہیں، کیا ان کی اردو ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ مجھے درس دیتے ہمارے یہاں کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک تو ہمارے گجراتی لوگ، ان کو اردو کے ساتھ اکثر مستوی کی نسبت، پھر آپ غالب اور اقبال والی اردو استعمال کریں تو سب ہوا کے اوپر سے گزرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے دنوں کے اندر تھوڑے تھوڑے لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ عوام کی ذہنی سطح کی رعایت، وہ سمجھ سکے ایسا انداز، وہ سمجھ سکے ایسی تعبیر، وہ سمجھ سکے ایسے الفاظ، اس کے لیے آپ کو اپنی علاقائی زبان کا لازمی سہارا لینا پڑے گا۔ آپ کے علاقے میں گجراتی ہے تو آپ اپنی اردو میں گجراتی کو شامل کرو، آپ کے علاقے میں ہندی مراٹھی چلتی ہے آپ اس کو شامل کرو، اور بے تکلف شامل کرو، اس میں آپ کوئی حق چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن اصل بات ہے عوام کو سمجھانا، کہ وہ سمجھے اور ان کے ذہن میں اترے بات۔ اور ایک گڑ کی بات آپ کو بتلاؤں، درس قرآن سے پہلے کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعا کا اہتمام، کہ اللہ اس درس سے آپ مجھے خود بھی فائدہ پہنچائیے، میرے ذریعے سے بندوں کو فائدہ پہنچائیے، ایسی بات آپ وقت پر بیان کروائیے جس میں میرا اور حاضرین کا فائدہ ہو، اور اس کے انوار و برکات سے آپ میری دنیا آخرت بنا دیجیے۔ تو ہر درس سے پہلے دعا کا خصوصی اہتمام صلاۃ الحاجہ پڑھ گئے، اور ساتھ میں درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت کی ایک مقدار درس میں برکت کی نیت سے، کم از کم 40 مرتبہ درود، 40 صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے، کچھ مقدار تلاوت کر لیجیے، اسی درس قرآن میں برکت شامل ہو اس کے واسطے۔ یہ بھی درس قرآن سے پہلے بہت اہم، بہت ضروری ہے، یعنی جتنی توجہ اور دھیان آپ مطالعے کے اوپر دیں گے اتنی ہی توجہ بلکہ اس سے زیادہ توجہ اور دھیان صلاۃ الحاجہ، دعا، درود، تلاوت کا اہتمام، اس مجلس کی برکت اور نورانیت کے واسطے، یہ بہت اہم اور لازمی چیز ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا فیضان تو اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے، جب تک ہم اللہ سے لیں گے نہیں وہاں تک لوگوں کو دیں گے کیا؟ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، میں کہ میں جب تک جلوت میں اللہ سے لوں گا نہیں تب تک خلوت میں تم کو دوں گا کیا، جب تک خلوت میں اللہ سے لے نہ لوں وہاں تک جلوت میں تم کو دوں کیسے؟ اسی لیے خلوت میں پہلے صلاۃ الحاجہ، دعا، درود، تلاوت کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھے۔ مطالعہ اور تیاری، مطالعہ اور تیاری کے اندر چونکہ ہمارے سامنے عام لوگوں کا مجمع ہے، اسی لیے عوام کی رعایت کرتے ہوئے آپ لوگوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سہولت کر دی ہمارے اکابرین نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معرف القرآن ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معرف القرآن ہے، حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے، اور ہمارے حضرت دامت برکات ہم کا جو درس قرآن چھپ کے آ رہا ہے، بہت کافی شافی ہے، بہت کافی شافی اتنا مطالعہ۔ اور دیکھیے مطالعے کے درمیان کے اندر آپ پوائنٹس نکات نوٹ کر لیں، اسی لیے کہ ہر ایک کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ جتنی باتیں مطالعے میں آئی وہ درس کے وقت پر یاد بھی رہے، ضروری نہیں، اسی لیے آپ نکات پوائنٹس نوٹ کر لیں، اور نکات اور پوائنٹس کو درس قرآن کے وقت سامنے رکھیں، اور اس کو ہرگز آپ معیوب نہ سمجھیں، اس طرح نکات اور پوائنٹ کو نوٹ کرنا۔ بڑے بڑے اکابر اس وقت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ نکات لکھ کر کے لاتے، چونکہ قرآن کا معاملہ ہے اس میں ادھر ادھر کی ہانکنا تو ہے نہیں، واعظ بیان تقریر درس قرآن اس سے بالکل مختلف چیز ہے، اسی لیے آپ مطالعے کے دوران کچھ نوٹس تیار کر لیں اور اس نکات کو سامنے رکھ کر کے آپ لوگوں کو درس قرآن دیں، اور نکات نوٹ کر کے سامنے رکھ کر کے بولنا بالکل عیب نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شروع کے اندر آپ کی ہمت ابھی نہ کھلے درس کے بارے میں نکات لکھنے کے باوجود، تو آسان طریقہ میں آپ کو بتلاؤں، نہایت آسان، یہ بھی ہم نے بزرگوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، کہ مثلاً معرف القرآن لے کر آپ بیٹھیے تو پہلے مفتی صاحب کیا کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ، اس کے بعد خلاصہ تفسیر، اور اس کے بعد معرف و مسائل، تو آپ جو ہے پنسل لے کر کے بیٹھیے اپنے نسخے میں اور نوٹ کرتے جائیے کہ اس میں سے کون سی بات عوام کو سنانے کے قابل ہے، کون سی بات جو ہے مجمع کو سنانے کے قابل ہے، تو شروع میں آپ اندر سے پڑھ کے سنائیے، کچھ اندر پڑھیے پھر زبانی تشریح کیجیے، کچھ پڑھیے کچھ زبانی تشریح کیجیے، اس طرح بھی درس قرآن آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے صاحب نسبت مشہور بزرگ، وہ رمضان میں تفسیر مظہری لے کر درس قرآن دیتے ہیں، جن کی بڑی خانقاہ ہے اور کئی ان کے متوسلین اور خلفاء ہیں، وہ تفسیر مظہری لے کر بیٹھتے ہیں، باقاعدہ نشانات کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، اسی لیے یہ بالکل جو ہے کوئی ایپ کی چیز نہیں ہے کہ آپ شروع میں اندر ہی سے سیدھے سنا دیجیے، تو اس طرح آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے درس کی تیاری کریں، اور اس کے لیے نکات کو نوٹ کرنا ہو یا ایک سیدھے تفسیر میں سے سننا ہو، اس کے بعد درس میں مختصر خطبہ پڑھنے کے بعد ایک ایک آیت الگ الگ بہترین انداز میں تلاوت کیجیے، تلاوت کا بھی ایک اثر ہے، ایک روحانی تاثیر اس کے اندر، اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمدہ تلاوت سے کھینچے کھینچے مجلس میں آئے، یہ بھی ممکن ہے کہ محض آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کر مجلس میں شرکت کرے، اسی لیے عمدہ انداز میں صحیح صحیح بہترین لہجے میں آپ قرآن پڑھیے، اور ایک آیت تلاوت کیجئے ایک آیت کا ترجمہ کیجئے، دوسری آیت تلاوت کیجئے دوسری آیت کا ترجمہ کیجئے، تیسری آیت تلاوت کیجئے تیسری آیت کا ترجمہ کیجئے، لیکن صحیح اور عمدہ تلاوت یہ بہت ضروری ہے، اور یہ نہ سوچے کہ آپ کے میں قاری نہیں ہوں، میں نے تجوید باقاعدہ پڑھی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ صحیح قرآن پڑھتے ہیں، کمزور ہو تو درس سے پہلے آپ اپنا قرآن صحیح کر لیجیے، ادائیگی صحیح کر لیجیے اور اس کے مطابق آپ پڑھیں، قرآن کی تاثیر کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے، کئی لوگ نہ محض قرآن کی تلاوت سن کر کے ایمان لائے، نفس تلاوت کو سن کر کے، اور یہ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو واقعی چیز ہے، کوئی اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے تلاوت کرتا ہے تو مجمع کے قلوب کے اوپر اس کا اثر ایک لازمی پیدا ہوتا ہے، اور ترجمہ جو آپ کریں گے وہ عام فہم انداز کا ترجمہ کریں گے. تیسیر القرآن تیار کرنے کا ایک پس منظر یہ عوامی درس قرآن بھی ہے کہ جب سورت کے اندر میں ترجمہ کرتا تھا تو مجھے کچھ مشکلات پیش آتی تھی کہ بھائی میں ترجمہ تو کرتا ہوں لیکن یہ ترجمہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, کتنا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بہت شدت سے یہ دل میں احساس ہوا کہ کوئی ترجمہ ایسا بھی ہو کہ عام آدمی سمجھ جائے. تیسر القرآن کے پیچھے ایک دائیا یہ بھی بنا کہ عوام سمجھے ایسا ترجمہ. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ترجمہ ایسا آسان تیسر القرآن میں کرنے کی کوشش کی اور بین القوسین عبارتیں بڑھائی تاکہ ترجمے سے ہی بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. تو اس طرح ایک آسان ترجمہ لوگوں کو آپ سنائیں گے تو سیدھے سیدھے آیت ان کا اول مرحلے میں ہی سمجھ میں آتی جائے گی اور جو باتیں باقی رہے گی وہ آپ کے درس سے سمجھ میں آ جائے گی. اسی لیے اچھی تلاوت اور آسان عام فہم ترجمہ یہ بھی بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورتوں کے اور مخصوص آیات کے فضائل جو حدیثوں میں آئے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے. کہ بھائی مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع ہوئی آپ کے درس قرآن میں تو آپ لوگوں کو بیان کیجئے کہ بھائی سورہ بقرہ جس گھر کے اندر 40 روز تک پڑھی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور لوگ آج کل جو ہے گھروں میں جنات کی شرارت وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں, جب لوگ اس طرح کی باتیں سنیں گے تو بہت ان کے دل میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی کہ اچھا یہ ایک عمل ہے, کتنا اچھا عمل ہم کو بتلایا گیا. پھر وہ جو حدیث ہے کہ جس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 5, پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور آخری رکوع پڑھنے کی جو فضیلت حدیث میں آئی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد اس کو پڑھ لو یہ فضیلت ہے, یا آخری آمن اور رسول سے ختم تک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. تو اس طرح جن سورتوں کے فضائل آئے اور جن آیات کے مخصوص فضائل احادیث میں اور صحابہ کے اقوال میں منقول ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے اچھی طرح بیان کیجئے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی, دلچسپی پیدا ہوگی, رغبت پیدا ہوگی اور لوگ کم عمل کرنے والے بھی بنیں گے. انہوں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا, لوگوں نے اس کا ورد شروع کر دیا تو وہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا, ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اسی لیے اس کو بھی آپ خوب ذہن میں رکھیں. اور بعض ہمارے مستند اکابر کے ذریعے سے قرآن مجید کے جو وظائف منقول ہیں وہ بھی آپ موقع بہ موقع لوگوں کے سامنے بیان کیجئے مستند اکابر سے, جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعمال قرآنی میں بہت سی آیتوں کے خواص فوائد حضرت نے بتلائے. تو اس طرح ہمارے جو مستند اکابر ہیں ان اکابر سے جو مجربات منقول ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے تو لوگوں میں ایک شوق رغبت اور دلچسپی پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد ہے قرآن مجید کے قصص اور واقعات جو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات, پچھلی امت کے واقعات اور قصص, اس کو آپ اس طریقے سے بیان کیجئے کہ اس میں سے نصیحت کے پہلو اجاگر ہو, عبرت اور نصیحت. اور آپ نے الفوز القبیر میں پڑھا ہے, شاہ صاحب نے جو حکمت بیان فرمائی کہ باری تعالیٰ نے پورے پورے واقعات کیوں بیان نہیں فرمائے, تو کہا اگر باری تعالیٰ پورے پورے واقعات بیان فرماتے تو لوگ نفس سے واقعہ میں الجھ جاتے اور اسی میں مشغول ہو جاتے. اسی لیے باری سبحانہ و تعالیٰ نے قصص اور واقعات میں وہی پہلو بیان فرمائے جس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے. تو ہمیں بھی ہمارے درس قرآن کے اندر اس کو اجاگر کرنا ہے, قصے اور واقعات کے اندر خوب اس سلسلے کو. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے مدین کے سفر کا، پڑھیے اس کی آیتیں، پڑھیے
پڑھو بھائی، ولما توجہ تلقاء مدین، کوئی پڑھی،
ایک منٹ، جیسے یہاں شروعات ہوئی عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم نہیں تھا کہ مدین کہاں ہے، تو آپ نے جو ہے کیا کہا، عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تو آپ اس میں سے یہ نقطہ لوگوں کو بیان کر سکتے ہو کہ کبھی آپ کہیں سفر میں ہیں اور آپ کو اپنی منزل کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہے، تو اس آیت کا ورد کیجئے، انشاءاللہ آپ کو صحیح رہبر راستے کی رہبری ہوگی، عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اس طرح آپ نکات کو نکالیے لوگوں کے سامنے، آگے بڑھیے، جی رک جائیے، اب دیکھیے اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتلا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے لوگوں کے لیے اجنبی تھے اور مدین کے لوگ آپ کے لیے اجنبی تھے اور آپ وہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی تھے، کوئی تعلق شناسائی پہچان کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ایسی ہیں کہ جو کچھ پریشان حال ہیں، اس لیے کہ سارا مجمع کیا ہے، یسکن اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے اور دو عورتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ آگے بڑھ کر ان دونوں عورتوں سے پوچھتے ہیں، ماں خط بکما، یہ سب جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، آپ کیوں نہیں پانی پلاتے؟ تو اس سے آپ لوگوں کو یہ درس دے سکتے ہو کہ بھائی اس طریقے سے کوئی بے سہارا ہو، قسم پرسی کے عالم میں ہو، تو اس کی جا کر کے ہمیں مدد کرنی چاہیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ، آپ اس میں سے نکات مستمد کر کے لوگوں کو بتلائیے، آگے بڑھیے، اب وابونا شیخن کبیر کے اوپر بہت کچھ لمبا چوڑا بیان ہو سکتا ہے کہ ان لڑکیوں نے حقیقت حال بتلائی کہ اصل تو گھر کے باہر کی ذمہ داری مردوں کی ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے ابا جان اکیلے ہیں اور وہ بھی بوڑھے ہیں اور کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے بدرج مجبوری ہم کو گھر سے باہر آنا پڑا، اس چیز کو بیان کر کے موجودہ زمانے میں جو عورتیں ملازمت پر جاتی ہے، دکان پر جاتی ہے، اس مسئلے کو بھی آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کر سکتے ہیں اس آیت کے ذیل کے اندر، آگے چلیے، فسقا لهما ثم تولى الى الظل، آپ نے ان کی خدمت کر دی، آپ اس جگہ پردیسی تھے، آپ کو قیام تعام ہر ایک چیز کی ضرورت تھی، لیکن اس خدمت کے اندر نہ آپ نے قیام کا سوال کیا نہ تعام کا سوال کیا، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ خدمت کرنے کے بعد ثم تولى الى الظل، آپ ایک درخت کے سائے میں آ کر آرام سے بیٹھ گئے، معلوم ہوا خادم ایسا ہو جو بے غرض لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، میں اس جگہ لوگوں کو ایک نقطہ بیان کرتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے کے بعد ان لڑکیوں کو یہ بھی نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا واٹس ایپ نمبر کیا ہے، تمہارا مکان کا ایڈریس کیا ہے، کوئی چیز موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھی، بلکہ وہ لڑکی اپنے راستے پر، موسیٰ علیہ السلام اپنے راستے پر، ثم تولى الى الظل، پھر آگے چلیے، اب اپنی ضرورت کا سوال لڑکیوں سے نہیں کیا بلکہ ضرورت کی تکمیل کا سوال کہاں کیا، اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ پردیش میں اجنبی جگہ پر آپ میری ضرورت پوری فرمائیے، اور یہی ایک قوم کے خادم کا حال ہونا چاہیے، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی، اور من خیرین یہ لفظ یہ بتلاتا ہے کہ پردیش میں جو مل جائے اس پر صبر شکر سے کام چلانا چاہیے، جو بھی مل جائے، چلیے آگے،
جاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی
اس کے اوپر بہت کچھ ہے. آپ جو ہے نا اس واقعے کو وہ جو ہماری کتاب قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات اس میں آپ یہ واقعہ دیکھ لیں. وہاں پر کتنے نکاح اس میں سے الحمدللہ مستمد ہوئے ہیں. میں تو ایک اہم جگہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. چلیے آگے. اس میں بھی بہت سارے سبق ہے. چلو پھر قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج. یہاں میں کئی نکات بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا اور شرم اور عفت اور پاک دامنی. دوسرا بے لوس بے غرض خدمت. اسی چیز نے پردیش میں اجنبی جگہ پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے. غذا کا انتظام ہوا, قیام کا انتظام ہوا, نکاح کا بھی انتظام ہوا. پھر میں اسے نقطہ نکالتا ہوں کہ لڑکی کا باپ آپ جیسے صالح رشتے کے ملنے کے اوپر سامنے سے پیغام خود بھی دے سکتا ہے. جیسے کہ وہ لڑکی کے ابا کہہ رہے ہیں نا, انی ارید ون ان کے حق احدب نتیا ہاتینی. یہ تو ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ کے لیے اس سلسلے میں بہت سہولت کے لیے میں عرض کروں کہ قرآن میں 28 خواتین کے واقعات ہیں. وہ سارے آپ کو ہماری 3 جلدوں میں ملیں گے. جس قدر نکات جو ہے بفضل اللہ بیان کرنے کی توفیق ہوئی وہ تمام کے تمام آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. جب آپ وہ آیت پر پہنچے جس کا تعلق عورتوں کے واقعے سے, آپ فٹ سے اس کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. آپ کو کئی اسباق مل, کئی چیزیں اس میں ملے گی. اس پر میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر ایک واقعہ سنا. جب اس کی پہلی جلد شائع ہوئی ہمارے خطبات کی اور پہلی جلد میں یہ واقعہ چھپا تھا, تو اس سال رمضان میں عمرے کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمتہ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی. تو افطار سے پہلے پہلے میں نے مسجد نبوی میں ان کی خدمت میں جلد اول پیش کی. انہوں نے کچھ دیکھا اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. پھر حج میں گئے تو حج میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے, گلے لگے. حالانکہ معذور تھے, ویل چیئر پر چلتے تھے. وہ کہنے لگے کہ اچھا ہو آپ مل گئے, تو مجھے بہت انتظار تھا اسی لیے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے جو نکات مستمد کیے ہیں مجھے بڑا مزہ آیا اور میں نے کئی جگہ بیان کیا. اب وہ نسخہ جو ہے میں آپ نے مجھے دیا تھا, یہاں بدر میں گیا تو وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں, انہوں نے لے لیا تو مجھے ایک نسخے کی ضرورت ہے, آپ کسی طرح مجھے نسخہ پہنچائیے. تو میں نے کہا حضرت حج میں تو ابھی ساتھ میں ہے نہیں, میں انشاءاللہ آپ کے مستقر پر پہنچانے کی کوشش کروں گا. لیکن میں نے کوشش کی اور اس وقت تو وہ شہید ہو چکے تھے. تو اس طرح جو ہے آپ قرآن کی آیتوں کے اندر جو قصص اور واقعات ہیں اس کو لوگوں کے سامنے خوب اجاگر کیجیے. یہ بہت ہی اہم ایک درس ہے اور اس میں مولانا حفظ الرحمن صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے قصص القرآن, اس میں حضرت واقعہ بیان کرنے کے بعد اخیر میں ایک مستقل عنوان قائم کرتے ہیں کہ اس واقعے سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت. آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے ذریعے سے آپ جو ہے لوگوں کو عبرت اور نصیحت کی باتیں بیان کریں. کتنی دیر سے اب جب اگتا جائے تو بتلا دینا, مجلس موقوف کر دیں گے, پھر دوبارہ کبھی کسی موقع سے. قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ایمانیات اور عقائد کے جو عنوانات آتے ہیں یہ زیادہ تر آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے. تو اس وقت امت کے سامنے ایمانیات اور عقائد کو کھول کھول کر کے بیان کرنا بہت ضروری ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت یا سورہ بقرہ کی شروع کی آیت، تو اس کے اندر ایمان کی بنیادی چیزیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور امت کا اس وقت کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو یوں کہیں گے کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہرگز یہ کافی نہیں ہے. آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ فرشتے ہے کیا چیز، پوری تفصیل آپ کو فرشتوں کی سمجھانی پڑے گی. اس وقت میں بہت محتاط کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے مجمع میں 70% کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ملائکہ کی آئے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. 70% مجمع بس ایک لفظ سنتے رہتے ہیں، فرشتہ فرشتہ، ملائکہ فرشتہ ملائکہ، انگریزی میں انجل، سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے ہے کیا چیز؟ اللہ کی کیسی مخلوق ہے؟ ان کو بالکل پتہ نہیں. تو آپ کو ان کی پوری تعریف بتلانی پڑے گی کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے، ان کو ہماری طرح یہ تقاضے نہیں ہوتے کھانے کے پینے کے، اور ان کی تعداد کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو. پھر اس میں آپ بیت معمور کی روایت بیان کر سکتے ہیں کہ وہاں روزانہ 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور جس کا ایک مرتبہ نمبر آیا کبھی اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے سارے ہیں. ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 4 فرشتے تو اعمال لکھنے والے، 2 دن میں 2 رات میں، تو 4 ہوئے، اس کے علاوہ اور مختلف خدمات پر. تو ملائکہ کی کتنی بڑی تعداد ہے، پھر ملائکہ کو اللہ نے کیسی کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر تفصیل آپ وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے. پھر کتاب اللہ کا تذکرہ ہے، تو اللہ کی کتاب کیا چیز کہلاتی؟ آج لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ دنیا میں جو بکس ہوتی ہے، چوپڑیاں ہوتی ہیں، ناولس ہوتے ہیں، اس انداز میں اس کے قریب قریب وہ آسمانی کتابوں کو تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. ان کو یہ فرق ہی معلوم نہیں کہ آسمانی کتاب کیا چیز ہے اور کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور دنیاوی چوپڑیاں کیا چیز ہے، فرق ہی ان کو معلوم نہیں. اسی لیے آپ کو کتاب اللہ، آسمانی کتاب، دنیاوی کتابیں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں ایک بیین فرق آپ کو ان کو سمجھانا ہوگا، یہ ایمانیات میں. پھر مثلاً باری تعالیٰ کا تذکرہ آئے تو توحید ذات میں، صفات میں، شرک وہ آپ کو سمجھانا ہوگا، رسول نبی فرشتہ یہ آپ کو سمجھانا ہوگا. اس لیے کہ عوام کو رسالت نبوت کیا ہے یہ بھی اس وقت معلوم نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے وہ تو رسول کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی بڑے بزرگ ہو، کوئی بڑے پیر صاحب ہو، بڑے مولانا ہو، بڑے مفتی صاحب ہو، اس انداز میں لوگ رسالت اور نبوت کو تصور کرتے ہیں. تو آپ کو ایمانیات کی جو آیتیں آئے گی اس میں ایمانیات کو خوب کھول کھول کر کے لوگوں کو بتلانا ہوگا، اور اس کی وقت اس کی امت میں بہت سخت ضرورت ہے. ایک جگہ پر IAS انڈین سول سروسز ایک تعلیم کی خاص کیٹیگری ہے، درجہ ہے. اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آدمی کلیکٹر بنتا ہے، اور مختلف وزارتوں میں چیف سیکرٹری بنتا ہے. بہت اونچی تعلیم سمجھی جاتی ہے. تو ایک جگہ کلیکٹری کا انٹرویو چل رہا تھا IAS آفیسرس میں، تو اس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی شامل. تو انٹرویو لینے والوں میں جو حضرات تھے وہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے اسلامیات کا بھی کچھ مطالعہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم جس لڑکی کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ایک صاحب نے سوال کیا اس لڑکی سے کہ تمہارے مذہب، تو چونکہ مسلمان ہے تو اس میں تمہارے نبی کی معراج کا تذکرہ آتا ہے، تو میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معراج کیا چیز ہے؟ تو اس مسلمان لڑکی نے جواب میں کیا کہا کہ میرا راج یعنی معراج، میرا راج یعنی معراج. تو اس نے اس کو ناکام کیا کہ جس کو اپنے نبی کی بنیادی دینی باتیں معلوم نہیں وہ کیسے کلیکٹری کا منصب سنبھال سکے. ناکام کیا اس کو باقاعدہ انٹرویو کے اندر. تو امت کا اس وقت کا حال یہ ہے کہ ان کو بنیادی دینی معلومات کے اعتبار سے بھی بہت کمی ہے. اسی لیے آپ ایمانیات کو بھی کھول کھول کر کے بیان کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایمانیات کیا چیز ہے, عقائد کیا ہے, اخلاق کیا ہے. پھر ایک مضامین آئیں گے باس بادل موت کے, قیامت کے, عذاب کے. اس کو بھی اس انداز سے آپ بیان کیجیے کہ لوگوں کے دلوں میں رقت طاری ہو, آخرت کا خوف پیدا ہو, فکر آخرت ہو, دنیا کی بے رغبتی ہو. اس کو بھی ایک آپ خاص انداز کے اندر بیان کیجیے, اس کو سرسری نمت گزار دیجیے. اس سلسلے میں جب میں نے مستورات میں شروع شروع میں بیان کرنا شروع کیا تو حضرت دامت برکاتہ نے مجھے ایک اصولی بات بتلا کہ مستورات کے اندر ہمیشہ موت, قبر, جہنم, قیامت, اس کا تذکرہ خوب کرو. اسی لیے کہ ایسی چیزوں سے عورتیں ڈرتی بہت ہیں اور بہت جلدی وہ رونے لگتی ہے اور پھر بہت جلدی وہ گناہوں سے توبہ کر کے پردے وغیرہ کے اہتمام کے عزائم کرتی ہے. اسی لیے تم اس کو آزماؤ. تو میں نے اس کو آزمایا تو الحمدللہ 101% کامیابی ملی مجھے. کئی جگہوں پر ایسا ہوا, پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ کا حضرت کی مائیت میں سفر ہوا تو شبیر بھائی لمبات کے یہاں مستورات میں بیان تھا تو حضرت نے مجھے مستورات میں جاتے جاتے کہہ دیا, وہ یاد ہے نا میری نصیحت. جب میں بیان کر کے واپس لوٹا تو کئی عورتوں کی کارگزاری مجھ سے پہلے حضرت کو لوگوں نے سنا ہے, یاد ہے پورا مجمع عورتوں کا تھا, رو رہا تھا. اور کئی عورتوں نے جو آج یہ توبہ کی, یہ عزم کیے, یہ ارادے کیے. تو یہ جہنم, باس بادل. ایک مرتبہ میں اوکائی ڈیم پر بیان کرنے گئے 20 سال پہلے, آفیسروں کا پورا طبقہ, یعنی جو آفیسرس مسلم تھے ان کے درمیان. تو اس دن قدرتی بات میں نے جو ہے جہنم کی جتنی آیتیں وہ بیان کرنا شروع کی. تو ہمارے یہاں کے اس وقت تبلیغ کے امیر صاحب تھے, وہ قاری تھے, انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ پورا مجمع تو ڈر گیا, کہ سب سہمے سہمے پورے مجمع میں بیٹھے رہے اور بعد میں جو ہے سب کی ہنسی اٹھ گئی اور سب ایسے ڈر لے کر کے آج گھر گئے ہیں. تو اس کو بھی آج کے حالات کے اعتبار سے عذاب, جہنم, موت, اس کو بھی خوب اچھی طرح اجاگر کیجیے تاکہ لوگ جو ہے اس کو بھی اہمیت کے ساتھ لیں. مناسب یہ لگتا ہے کہ یہیں پر آج کی اس مجلس کو روک دیں. انشاءاللہ پھر موقع سے اور بھی اور باتیں میں نے نوٹ کی ہیں, وہ انشاءاللہ کسی اور وقت پر آپ کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
اگر مناسب
ہو
تو منگل کے دن تھوڑی دیر, منگل کو اگر کل تو تین کر لیں. میں اپنا نام بولنا شروع کیا.